بسم الله الرحمن الرحيم
شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے ہیں.
اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین النبي المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم أوصيكما بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم صلوات
اللهم صل على محمد
میں اپنے آپ کو اور تمام برادران اسلامی کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں کہ خود امیر المومنین امام متقیان فرماتے ہیں اپنی آخری وصیتوں میں ارشاد فرماتے ہیں اوصیکما بتقوی اللہ وان لا تبغی الدنیا وان بغتکما ولا تعسف علی شیء منها زویا انکما وقولا للحق وعملا للاجر وكون للظالم خصما وللمظلوم عونا. اپنی آخری وصیتوں میں فرماتے ہیں کہ میرے فرزند حسن و حسین میں تمہیں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور دیکھو دنیا کے پیچھے نہ دوڑنا اگرچہ کہ دنیا تمہارا پیچھا ہی کیوں نہ کرے اور دنیا کی کسی چیز پر افسوس نہ کرنا کسی چیز کے ضائع ہونے پر. ولا تعسف علی شیء منها زویا انکما وقولا للحق اور جو کچھ بھی کہنا وہ حق کے لیے کہنا. وعملا للاجر اور جو کچھ بھی کرنا وہ اجر و ثواب کے لیے کرنا اللہ کے لیے کرنا. وللظالم خصما وللمظلوم عونا اور دیکھو بے طرف نہ رہنا اور ظالم و مظلوم کے درمیان میں نہ رہنا بلکہ مظلوموں کی نصرت کرنا اور ظالموں سے ہمیشہ خصومت رکھنا. ظالم و مظلوم کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہ کرنا کہ مظلوموں سے بے طرفی اختیار کر لو اور ظالموں سے بھی بے طرفی اختیار کر لو کہ ظلم ہو رہا ہے تو ہونے دو اور مظلوم پس رہے ہیں تو پسنے دو ہم سے کیا مطلب ہے. اس طرح سے نہ ہونے پائے بلکہ ظالموں کے ظلم پر خاموش رہنا ظلم میں شریک ہونے کے مانند ہے اور مظلوموں کی نصرت نہ کرنا مظلوموں کا ساتھ چھوڑ دینے کے مترادف ہے. لہٰذا مظلوموں کے ساتھ اگر حشر و نشر ہونا ہے تو پھر مظلوموں کا ساتھ دینا ہوگا اور ظلم کے خلاف قیام کرنا ہوگا اور ظالموں سے نبرد آزما ہونا پڑے گا ورنہ ظلم میں اور اضافہ ہوتا رہے گا اور اس طرح سے ظالموں کی مدد ہوتی رہے گی. کبھی یہ نہ کہنا کہ یہ ہمارے بھائی جو یمن میں مارے جا رہے ہیں ہمارے بھائی جو بحرین میں مارے جا رہے ہیں ہمارے بھائی جو پاکستان کی سرحدوں پہ مارے جا رہے ہیں ہمارے بھائی جو افغانستان میں مر رہے ہیں ان کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہوں گے مظلوم لیکن ہم ان کی نصرت کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے نہ زبان کے ذریعے سے نہ مال کے ذریعے سے نہ اموال کے ذریعے سے نہ انفس کے ذریعے سے ہم کسی طرح سے بھی ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں. اس طرح سے مظلوموں کی نصرت نہ کرنا اور ان کے حوصلوں کو پست کر دینا یہ اللہ کے بندوں کی سنت نہیں ہے، یہ اللہ کے بندوں کا طریقہ کار نہیں ہے۔ ظلم اس وقت بڑھتا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ لوگ مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور مظلوم یک و تنہا ہوتا جا رہا ہے، جبکہ ظالموں کی تعداد دنیا میں بہت کم ہے، لیکن یہ مختصر سے ظالم پوری دنیا میں ظلم مچا رہے ہیں اور پوری دنیا میں دنگا فساد کر رہے ہیں، پوری دنیا میں دہشت گردی کر رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں ہے کہ ان دہشت گردوں کے ہاتھوں کو روکے، بلکہ بڑی طاقتیں تو ان چھوٹے دہشت گردوں کو اور حوصلہ افزائی کر رہی ہیں، ان کو ہتھیار دیے جا رہے ہیں، ان کے مریضوں کے لیے جو ہے وہ علاج کا انتظام کیا جا رہا ہے، لیکن مظلوموں کی نصرت کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اتنے نمازی ہیں دنیا میں، اتنے حاجی ہیں دنیا میں، جتنے حاجی مکے میں جمع ہوتے ہیں اگر اتنے ہی حاجی یمن میں جمع ہو جائیں تو ظلم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ جتنے حاجی جمع ہوتے ہیں منا میں، اتنے ہی حاجی اور اتنے ہی شہید جتنے منا میں دیے گئے ہیں، اتنے ہی اگر فلسطین میں دیے جاتے تو فلسطین کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جاتا۔ امام خمینی نے 35 سال پہلے کہا تھا کہ اگر مسلمان ایک بالٹی پانی اسرائیل پہ پھینکے، اسرائیل صفحہ ہستی سے نابود ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم صرف عبادت کا ڈھونگ اور اطاعت کا ڈھونگ اور اس طرح سے امام زمانہ کی نصرت کا اعلان کرتے رہ گئے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ جو لوگ امام زمانہ کی نصرت کے اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں امام کی ہم نصرت کریں گے، کیا یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، اس کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ کیا امام آئیں گے تو قرآن کے خلاف کہیں گے یا قرآن کے مطابق کہیں گے؟ اگر قرآن کے مطابق کہیں گے تو آج جو لوگ قرآن پہ عمل نہیں کر رہے ہیں وہ کل امام زمانہ کی بات کیا سنیں گے؟ قرآن کے خلاف جو لوگ جا رہے ہیں ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کل امام کی نصرت کے لیے آگے بڑھیں گے؟ تو یہ صرف رسمیں ادا ہو رہی ہیں، جس طرح رسم اعضاء ہو رہی ہے ویسے رسم عبادت ہو رہی ہے، رسم نماز، نماز بھی قسم کا رسم ادا ہو رہی ہے۔ ویل للمصلین، پھٹکار ہو مسلین پر، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون ویمنعون المعون ربت علی القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے قرآن پڑھنے والے جس پر قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ یہ صرف دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، جبکہ یہ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں اور یہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ یہ قرآن کی ہر ہر آیت کو جھٹلا رہے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے سے جھٹلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کبر مقتن عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بری بات یہ ہے کہ تم وہ کہتے کیوں ہو جو خود نہیں کرتے۔ آج ہمارے علماء، ہمارے مفکرین اگر قرآن کی اس آیتوں پر عمل کر لیں، امام خمینی فرمایا کرتے تھے کہ گفتار استاد درس نیست، عمل استاد درس است۔ استاد کی گفتار درس نہیں ہے ہمارے لیے، ان کا عمل درس ہے، چاہے کوئی مرجع تقلید کیوں نہ ہو، اگر اس کے وہ کچھ کہتا ہے تو اس کے کہنے پر ہم عمل نہیں کریں گے، اس کے کرنے پر عمل کریں گے۔ اس کا عمل کیا ہے وہ دیکھیں گے ہم، وہ کیا کہہ رہا ہے یہ نہیں دیکھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مقام بیان میں نہ ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی پریشر میں آ کے کہہ رہا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور بنیاد پہ کہہ رہا ہو، لیکن ہم اس کے عمل کو دیکھیں گے، اس کی گفتار کو نہیں دیکھیں گے۔ گفتار سے دھوکہ کھا سکتا ہے، عمل سے انسان دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ ہم ان مراجع کے عمل کو دیکھیں گے، اگر دنیا ان کے عمل کو درز بنا لے گی تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکے گی۔ تو عزیزان گرامی، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں اوصیکما وجمیع ولدی واہلی، میں تم دونوں کو، تمام اہل و عیال کو، جہاں جہاں تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے ان سب کو میری یہی نصیحت ہے، سب سے یہی کہنا ہے کہ اللہ کی پرواہ کرو۔ جمیع ولدی واہلی ومن بلغ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم، دیکھو تقوی الہی کو اختیار کرو، بتقوی اللہ ونظم امرکم، اپنی زندگی میں نظم برپا کرو، یہ جمعہ کیا ہے؟ تجدید عہد ہے. جس طرح سے جو ہے ہفتے میں ایک مرتبہ لباس دھویا جاتا ہے، نہایا جاتا ہے، اسی طرح سے ہفتے میں ایک بار اپنا تزکیہ نفس کیا جائے، ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے اعمال کا جائزہ لیا جائے، اپنے کردار کا جائزہ لیا جائے، اپنے آپ کو دھویا جائے، اپنے روحوں کو پاک کیا جائے. تو عزیزان گرامی، نظم امر اور اس کے بعد صلاح ذات البین، یہ بہت اہم جملہ ہے، صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ. اب یہاں پہ رکیے، امیر المومنین فرماتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہتے، کہتے ہیں فإنی سمعت عن جدکما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تمہارے جد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. اپنے حوالے سے بات کہیں گے تو ہو سکتا ہے کتنے لوگ انکار کر دیں، کہا نہیں، میں نے تمہارے جد سے یہ سنا ہے کہ صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، یعنی آپس میں میل ملاپ کا برقرار رکھنا مستحب نماز اور روزہ بجا لانے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. یہ جو لوگ تعقیبات میں لگے رہتے ہیں، مناجاتوں میں لگے رہتے ہیں، دعاؤں میں لگے رہتے ہیں، یہ کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ پوچھیے ان سے، یہ کس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں؟ یہ ان کی دعاؤں پہ غور کر کے دیکھو کہ کیا مانگ رہے ہیں، یہ کیوں پڑھ رہے ہیں یہ دعا؟ یہ اپنے مکان کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یہ اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں کہ میری بگڑی بن جائے، میرا مسئلہ حل ہو جائے، میرا گھر بن جائے، میرے کاروبار چلے، میری دکان چلے، میرا مکان چلے، میرے بچے صحت یاب ہو جائے. لیکن کبھی انہوں نے غیروں کے لیے دعا نہیں کی، انہوں نے کبھی دوسروں کے لیے دعا نہیں کی، کبھی انہوں نے پڑوسیوں کے بارے میں دعا نہیں کی، کبھی انہوں نے، دیکھیے امام حسن دعا پہ کان لگائے ہوئے ہیں کہ ماں کیا دعا کر رہی ہے، رات بھر شہزادی دعا فرما رہی ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دعا. امام حسن سننا چاہتے ہیں کہ میری ماں کس کے لیے دعا کر رہی ہے آخر، کیا ہمارا نام آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ پوری رات گزر گئی، مؤذن کی اذان کی آواز سنائی دی لیکن اپنا نام نہیں سنا، اپنے بھائی کا نام نہیں سنا، تو تڑپ کے پوچھا، اماں آپ نے سب کا نام لیا لیکن ہمارا نام نہیں لیا. تو کہا، یا بنی الجار ثم الدار، میرے بیٹے پہلے دوسروں کا گھر ہے اس کے بعد اپنا گھر ہے، پہلے پڑوسیوں کا مکان ہے اس کے بعد اپنا مکان ہے، پہلے ان کی فکر کرنا ہے اس کے بعد ہماری فکر. اگر ہم ان کی فکر کریں گے تو ہمارا مسئلہ اللہ خود بخود جانتا ہے، وہ علام الغیوب ہے، ہم کو کیا ضرورت ہے اللہ جانتا ہے. ہم دوسروں کی عرضیاں اللہ کے سامنے پیش کریں کہ پروردگار مجھے نہیں ان کو ضرورت ہے، اپنی ضرورت کا ذکر زبان پہ نہ لائے، دوسروں کی ضرورتوں کا تذکرہ زبان پہ لائے، پھر دیکھیں گے کتنی دعائیں آپ پڑھتے ہیں، پھر دیکھیں گے کہ آپ کتنے اذکار کرتے ہیں دوسروں کے لیے. عزیزان گرامی، ایک عارف باللہ نے ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا تھا، کل میں پونا میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ ایک عارف نے ایک مرتبہ الحمدللہ کہا جس کے گناہ میں اس نے 40 سال تک توبہ کیا، 40 سال استغفار کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ اچھی بات ہے؟ کبھی کبھی الحمدللہ کہنا گناہ ہو جاتا ہے. کب ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مارکیٹ میں آگ لگ گئی، ایک پوری جو ہے نا بازار میں آگ لگ گئی، تو اس تاجر کی دکان بھی اس بازار میں تھی. کسی نے آ کے کہا کہ پورے بازار کو آگ لگ گئی. اس نے پہلے پوچھا، میری دکان کا کیا ہوا؟ غور فرمائے، میری دکان کا کیا ہوا؟ کہا آپ کی دکان رہ گئی، ساری دکانیں جل گئی. کہا الحمدللہ، کہ الحمدللہ کہ میری دکان تو بچ گئی اور دوسری دکانیں جو جل گئیں تو جل گئیں، لیکن پوری دکانیں جل گئیں مگر میری دکان بچ گئی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. بعد میں جب احساس ہوا کہ میں نے کیا کہا ہے یہ الحمدللہ، کس بات پہ الحمدللہ؟ دوسروں کی دکانیں جل گئیں الحمدللہ، دوسروں کے مال و اسباب لٹ گئے الحمدللہ، دوسرے بے سرو سامان ہو گئے الحمدللہ، میں بچ گیا. اس بات پر استغفار کیا. تو ہم کتنے مرتبہ الحمدللہ شکر اللہ بجا لاتے ہیں. کتنی مرتبہ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ جس پر استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسی دعا کیوں کر دیا, ایسا الحمدللہ کیوں کہا, ایسا شکر اللہ کیوں کہا. تو عزیزان گرامی, اگر اپنا مسئلہ حل کرنا ہے تو پہلے دوسروں کا مسئلہ حل کرو. اور فرماتے ہیں صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ, وسے آپس میں میل ملاپ کا برقرار رکھنا, مستحب روزے, مستحب نماز, مستحب تعقیبات, مستحب دعاؤں سے زیادہ بہتر ہیں. ایک شخص آتا ہے امام اعتکاف میں, امام حسن مجتبیٰ آ کے کہتا ہے کہ میں مقروض ہوں, قرض دار میرے گھر پہ حملہ کر رہے ہیں, امام اعتکاف چھوڑ کے باہر نکل جاتے ہیں. یہ ہے انسانیت. انسانیت کو پامال کر کے کوئی عبادت نہیں ہوتی ہے. انسانوں کی توہین کر کے, انسانوں کا مذاق اڑا کر کوئی عبادت نہیں ہوتی ہے. انسان کی حرمت مسجد سے زیادہ ہے, انسان کی حرمت کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے. انسان کی عظمت, انسانوں کو روند کے کوئی حج نہیں ہوتا ہے, کوئی عبادت نہیں ہوتی ہے. انسانوں کو کچل کے کوئی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے. لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت ہو جائے, چاہے کسی کی جان جائے تو جائے, کوئی پامال ہو جائے تو ہو جائے, کوئی یتیم ہو جائے تو ہو جائے, لیکن میرا مسئلہ حل ہو جائے. یہ کون سی عبادت ہے؟ جی یہ بہت ہی, میں گجرات میں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ نماز کے لیے جو ہے تھوڑی دیر جا کے تاخیر ہوتی ہے تو جو ہے پورے مسلی ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں. اور بالخصوص جو ہے متولی حضرات تو یہ سمجھتے ہیں کہ پیش نماز جو ہے نا وہ تو غلام ہے. میں نے کہا اگر غلام ہے تو پہلی شرط جو ہے نا امام جماعت کی یہ ہے کہ وہ غلام نہ ہو. تو جو غلام ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ جو ہے یہ چائنا سے رابٹ منگا لو, وہاں جو ہے اندر رکھ دو, ایک بٹن دبا دو اندر سے نکلے گا. کون سی خراج چاہیے, مکی چاہیے, مدنی چاہیے, وہ جو ہے خراج کرے گا اندر چلا جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو پھر پیسہ بھی بچے گا, خوجوں کے لیے سہولت بھی ہو جائے گی, ہے نا. تو بجٹ بچے گا نا, تو بٹن دبانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن دیکھیے یہ سب عبادتوں میں شمار ہوگا جیسے جیسے ہمارا امتحان ہوگا, اور جیسے جیسے ہم دوسروں کی تڑپ کا احساس کریں گے, ہمارے دل میں دوسروں کی تڑپ, دوسروں کی مصیبتوں کا احساس ہوگا, تو اس میں جو ہے ہمارا اس میں امتحان ہوگا اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا. صلاح ذات البین, ہو سکتا ہے کہ جو ہے کسی کی مدد کر رہے ہوں اور نماز کے لیے تاخیر ہو جائے, کوئی کسی کا دل میں سرور پیدا کر رہے ہوں, یہ ساری چیزیں وہ ہیں. صلاح ذات البین, آپس میں میل ملاپ کو رکھنا, چاہے جتنے نظریات الگ الگ ہوں مل جل کے بیٹھنا سیکھو. پہلے انسانیت سیکھو, اس کے بعد دین کی بات آئے گی, اس کے بعد مذہب کی بات آئے گی, اس کے بعد شریعت آئے گی. پہلے تم انسان بنو. سب سے بڑا مسئلہ, عالمی مسئلہ میں ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں, اور جہاں جاتا ہوں یہ بات بہت زیادہ اہم ہے کہ اس وقت جو لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان بنے بغیر مسلمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اور مسلمان بنے بغیر مومن بننے کی کوشش کر رہے ہیں, مومن بنے بغیر متقی اور جنتی بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, ہم تو مسلمان ہیں, ہم انسان نہیں ہیں, ہم مومن ہیں, ہم کو نماز کی کیا ضرورت ہے, ہم تو علی والے, ہم کو نماز کی کیا ضرورت ہے, یہ تو مسلمان پڑھیں, حج مسلمان کریں, حج جو ہے روزہ یہ لوگ رکھیں. کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت ان کے لیے ہے جو نچلے درجے کے ہیں, ہم تو طریقت والے ہیں. طریقت والوں کو شریعت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, یہ عشق کی نماز پڑھتے ہیں, ان کو اس نماز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, نماز عشق پڑھتے ہیں. تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں, ہم مسلمان نہیں ہیں جو نماز پڑھیں, ہم مسلمان نہیں ہیں جو روزہ رکھیں, ہم تو مومن ہیں. یعنی مومن مسلمان سے الگ ہے یہ سمجھا جاتا ہے, اور مسلمان یعنی انسان سے الگ سمجھا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم کو انسان نہیں ہے, ہم کہ انسانوں کی مدد کریں, انسانوں کی نصرت کریں. پہلے انسان بننا ہے. یہ ساری مسائل کیوں پیدا ہو رہی ہیں, داعش کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انسان بننے سے کے بجائے مسلمان بنا جا سکتا ہے. یہ سیدھے جانور سے مسلمان بن گئے. تو جب بھیڑیا جب مسلمان بن جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو یہ بھیڑیے ہیں جو مسلمان بن گئے ہیں, یہ انسان نہیں ہیں. یہ مت کہو کہ جو ہے نا یہ مسلمان ہیں, کیا مسلمان بھی دہشت گرد ہوتا ہے؟ یہ سب مت بتائیے، کہیے انسان بھی کیا مسلمان بغیر، یعنی جو ہے جانور بھی کیا مسلمان بن سکتا ہے، حیوان بھی کیا مسلمان بن سکتے ہیں؟ انسانیت کو کچل کے کوئی مسلمان نہیں بن سکتا، اور اسلام کو روند کے کوئی مومن نہیں بن سکتا۔ ایک درجہ بدرجہ آگے بڑھنا ہے، درجہ بدرجہ آگے بڑھنا ہے، انسان بن کر مسلمان بننا ہے، مسلمان بن کر سلمان ابو ذر بننا ہے۔ یہ درجے جب تک کہ طے نہیں ہوں گے۔ حضور نے کیا کیا؟ پہلے انسان بنایا لوگوں کو، اس وقت تک احکام نہیں آئے۔ احکام اس وقت آئے جب انسان انسان بن گیا، جب جینا سیکھ لیا، لوٹنے والے جب لوٹانا سیکھ لیے، تب حضور نے کہا کہ اب تم سے زکوٰۃ لی جائے گی، اب تم سے جو ہے نا نماز پڑھائی جائے گی۔ آہستہ آہستہ احکام آئے، احکام بعد میں آئے، انسانیت پہلے سکھائی گئی۔ ہم احکام اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو انسان سمجھ کے احکام بتائے جا رہے ہیں، مسلمان سمجھ کے احکام بتائے جا رہے ہیں، لیکن کیا معلوم کہ ابھی کلمہ پڑھنے کی کتنے لوگوں کو ضرورت ہے۔ تو یہ واقعی بہت اہم ترین مسئلہ ہے عالم اسلام کا، اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے، مل بیٹھ کے حل کرنے کی ضرورت ہے، کہ سب مل کے انسانیت کی خدمت میں لگ جاؤ، سب مل کے انسان بنانے کی۔ اب کنورٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کو، کیا کیا جو ہے نا بدلا، کیا مذہب بدلیں گے؟ انسان ہو تو سب کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ جو انسان جن کو نہیں بنایا، اب ان کو مسلمان بنانے کی چکر میں لگے ہوئے ہیں، تو کیسے ہوگا؟ یہ کیسے مسلمان بنیں گے؟ امام حسین کہتے ہیں کہ تم مسلمان نہیں ہو، کسی دین کے پابند نہیں ہو، کم سے کم دنیا میں تو آزاد رہو، انسانیت بھی تو کوئی چیز ہے، انسانیت کا درس دیا امام حسین علیہ السلام۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، کہ آپس میں میل ملاپ کو برقرار رکھنا، مستحب نماز و تسبیحات سب چیز سے بہتر ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم آپس میں مل جل کے رہیں، ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، ہمارے درمیان محبت و اخوت ایجاد فرما، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما۔ پروردگارہ جو مریض ہیں، جو بیمار ہیں، انہیں پہلے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ منجی عالم بشریت حضرت حجت کے ظہور میں تاجر فرما، آوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ شر الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی صدیقہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ثم الصلاۃ والسلام علی علی امیر المومنین و سبتین الحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد وحسن ابن علي وحجة ابن الحسن العسكري وجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ عزیزان محترم، یہ نماز جمعہ یہ عبادت بہت اہمیت رکھتی ہے. اور ایک خاص روایت آپ کو سنا دوں کہ جو شخص غسل جمعہ کرتا ہے اور نماز شب پڑھتا ہے اس کا جسم مرنے کے بعد بھی نہیں گلتا ہے, مرنے کے بعد بھی اس کا جسم محفوظ رہتا ہے, کیونکہ غسل جمعہ اور نماز شب میں ایک قسم کا ارتباط ہے. جیسے کیمیکلز ہوتے ہیں ویسے ہی یہ روحانی کیمیکلز میں مانے جاتے ہیں کہ غسل جمعہ اور نماز شب کے درمیان ایک عجیب ارتباط ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت نیک لوگ ہوں اور ان کا جسم گل جائے, جسم کے گل جانے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مرد مومن نہیں تھے, مسلمان نہیں تھے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھے اچھے لوگ کا جسم گل جاتا ہے قبر میں, کوئی بات نہیں ہے. لیکن جس کا جسم رہ جائے اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے کچھ زیادہ واجبات سے ہٹ کر بھی کچھ مستحبات بجا لائے اور وہ پابندی کی ہے اس استحباب کی. تو مستحب عبادتوں میں, مستحب نمازوں میں اہم مستحب نماز نماز شب ہے اور اہم غسل میں غسل جمعہ ہے, کہ یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. جیسے اعمال شروع ہوتے ہیں, اعمال مسجد سے نہیں شروع ہوتے, اعمال غسل ہی سے شروع ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوا ہے اعمال جو ہیں اعمال میں پہلے غسل کیا جائے, تو پھر کیا غسل اعمال میں نہیں ہے؟ ہے نا, وضو اعمال میں نہیں ہے, وضو بھی اعمال میں سے ہیں. تو ان سب کا ثواب ہے اگر اس میں نیت اگر ہماری خالص رہے تو اس کے اثرات ہماری روح پہ مرتب ہوتے ہیں. اور جو چیز روح میں محفوظ ہو جاتی ہے وہ مرنے کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے, جو روح کا حصہ بن جائے. ورنہ زبان پہ جو کلمہ ہے نا وہ زبان کے رکنے سے بند ہو جائے گا, ذہن میں جو کلمہ ہے وہ حافظے جب حادثہ ہوگا, موت اتنا بڑا حادثہ ہے کہ سارے حفظیات ختم ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے حفظ سے کلمہ پڑھا تو آپ کا حافظہ موت کے حادثے کے ساتھ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد جب روح سے سوال ہوگا تو پھر وہ روح جواب نہ دے سکے گی کہ من ربک, تیرا رب کون ہے, تو کیا یاد رہے گا؟ حافظہ تو ختم ہو چکا ہے, ذہن میں تو کچھ نہیں ہے. اب روح میں جو کچھ باقی رہ گیا ہے وہی جواب دیا جا سکتا ہے. تو چاہے کتنے ہی پڑھے لکھے انسان ہو, حفظ ذہن میں ہوتے ہیں نا ساری چیزیں, روح میں کہاں ہوتی ہے؟ روح کا اگر حصہ بن جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اسی لیے عزیزان گرامی ہمیں خالص مومن بننا ہوگا, اور وہ مومن دکھاوے والا مومن نہ ہو, حقیقی مومن ہو, ہے نا. یہ ہمارا محبت دکھاوے کی چیز, محبت بھی کوئی دکھانے کی چیز ہے. یہ صرف دعویٰ کیا جاتا ہے نا کہ ہم محب ہے, ہم ملنگ ہے, یہ دعویٰ ہے آپ کا. دکھا کہاں رہے ہیں محبت کو, دکھا کہاں رہے ہیں محبت, نظر کہاں رہی ہے؟ یہ تو زبان سے دعویٰ ہو رہا ہے نا. یہ جو زبان سے دعویٰ ہوتا ہے نا, یہ زبان کے دعوے جو ہیں نا مرنے سے ختم ہو جاتے ہیں سارے دعوے. یہ دین کوئی مذاق نہیں ہے نا, دین کسی کو دکھانے کی چیز نہیں ہے. یہ سیاسی مسائل میں جیسے رستہ کشی ہوتی ہے نا, دین میں ویسے ہی ہو رہی ہے. دین میں ویسے ہی مسائل ہو رہے ہیں جیسے دنیا میں تجارت میں جیسے ہوتے ہیں نا ویسے ہو رہے ہیں. یعنی دین نہیں رہا اب, دین جو ہے نا ایک سیاست بن گیا ہے, اور جو ہے مذہبی رستہ کشی سیاسی پارٹیوں کی طرح ہو گئی ہے کہ ہماری پارٹی اور تمہاری پارٹی, یہ بی جے پی کانگریس بن گئے ہیں, یہ شیعہ سنی نہیں رہے, یہ جو ہے دین والے لوگ نہیں رہے. تو ان کو دیندار بننا ہے. جب یہ دیندار بنیں گے تو ایسا کام نہیں کریں گے جیسے پارٹیاں کرتی ہیں. تو لہٰذا دین کسی عجیب حقیقت کا نام ہے. جب واقعی دیندار آپ رہیں گے تو دوسرے لوگ آپ سے نفرت نہیں کریں گے. دیندار سے لوگ محبت کرتے ہیں, نفرت نہیں کرتے. اور دین پھیلا اسی وجہ سے ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو لیکن آدمی بہت اچھا ہے, یہ کہیں کہ لوگ قریب آئیں. دین اس سے پھیلا ہے, دین نفرتوں سے نہیں پھیلا ہے. سارے مکے کے لوگ حضور کو چاہتے تھے دل سے, حضور سے محبت کرتے تھے, اگرچہ کہ بظاہر. حتیٰ امام حسین نے جب راہ کربلا میں پوچھا کہ کیا حال ہے کوفے کا, کیا حال ہے کوفے کا, تو کہا قلوبہم معک, دل تو آپ ہی کی طرف ہے بھی, وہ سیوفہم علیک, اور ان کی تلواریں آپ کے خلاف کھینچی ہوئی ہیں, تلواریں آپ کے خلاف ہیں لیکن دل آپ کے ساتھ ہیں. یہ ہے امام حسین کے ساتھ، یہ ہے فرزند رسول، یہ ہے دین. دین جب مجسم بن جاتا ہے تو محبت کا پیکر بن جاتا ہے. حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ جس دین میں عزیزان گرامی نفرت ہو وہ دین سے لادینیت بہتر ہے. جس دین میں بغض ہو، عناد ہو، جہاں نفرتیں ہوں، جہاں ایک دوسرے کے خلاف تنقیدیں ہوں اور ایک دوسرے کو دشمن کی نظروں سے دیکھا جائے، اجنبی نظروں سے دیکھا جائے، اس دین سے لا مذہبیت اچھی ہے، لا دینیت اچھی ہے کہ دین سے نکل جاؤ کم سے کم تمہارے خلاف بغض والی نگاہیں تو نہیں اٹھیں گی. لا دینی معاشرے میں انسان آج رہ سکتا ہے لیکن دین والوں کے درمیان نہیں رہ سکتا. دین میں اتنی گند پیدا کر دی گئی ہے دین کے اندر، اس لیے کہ دین والوں کا ایمانی بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو چکا ہے کہ وہ کسی کو اپنے علاوہ مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں اچھا ہوں، سب برے ہیں. جب یہ نظریہ پیدا ہوگا تو سوائے اپنی ذات کے کسی کی ذات نظر نہیں آئے گی. تو جہاں وہ دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس کے لیے کیا گنجائش ہوگی کہ وہ خدا کو تسلیم کرے، وہ رسول کو تسلیم کرے. ہوا پرس اور نفس پرس انسان کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو لہذا وہ دین مت اختیار کرو جس دین سے بے دینوں کو تقویت ملے، لا دینیت کو تقویت ملے. وہ دین اختیار کرو کہ لا دین اپن لا دینیت سے نکل کر دہریے دین کی طرف آئیں. عزیزان گرامی، دین انسان بھی بناتا ہے اور معراج کی بلندیوں پہ لے جاتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ تم یہاں کے لیے نہیں پیدا ہوئے، وہاں کے لیے پیدا ہوئے. تم یہاں رہو، وہاں کے لیے. اپنے آپ کو سنوارو اور اپنے آپ کو بناؤ، اور اپنے آپ کو بنانے کے لیے معاشرے کو سدھارنا ہوگا. انسان بغیر معاشرے کے، بغیر سماج کو بھلا کیے ہوئے صحیح نہیں ہو سکتا ہے. بس ہمیں کوشش یہی کرنا چاہیے کہ سماج کو، معاشرے کو پاک کریں، سماج کو درست کریں. اسی سماج سے ڈاکٹر پیدا ہوتے ہیں، اسی سماج سے انجینئر پیدا ہوتے ہیں، اسی معاشرے سے علماء پیدا ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ڈاکٹر کیوں نکل رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں تم نے ایسا سماج کیوں بنایا ہے؟ اسی سماج سے نکلیں گے نا. لوگ کہتے ہیں ایسے مولوی کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا تمہارے ہی معاشرے سے پیدا ہو رہے ہیں، تم نے ایسا معاشرہ کیوں بنایا ہے؟ تو لوگ اوپر نہ اوپر سے نکلتے ہیں، نہ زمین کے نیچے سے نکلتے ہیں، معاشرے سے نکلتے ہیں. جیسا معاشرہ ہوگا اسی معاشرے کی ایک فرد ڈاکٹر بنے گی، ایک فرد انجینئر بنے گی، ایک فرد مولوی بنے گی، اسی معاشرے میں سے بنیں گے. تو پھر معاشرے کو درست کرنا ہوگا نا. آپ چاہیں گے کہ ہندوستان کے اندر حسن نصر اللہ پیدا ہو جائے؟ ممکن نہیں ہے. وہ لبنان کا درخت یہاں نہیں لگ سکتا، یہاں کا درخت وہاں نہیں لگ سکتا. اس کے لیے پہلے حل چلانا ہوگا، معاشرہ بنانا ہوگا. جب وہ معاشرہ بن جائے گا تو ایک حسن نصر اللہ نہیں، ہزار نصر اللہ پیدا ہو سکتے ہیں. امام خمینی نے یہی تو درس دیا تھا کہ ہمارے پاس ایک موسیٰ صدر نہیں ہے، ہمارے پاس ہزار موسیٰ. اگر رجائی و باہن نیستن خدا حس، اگر رجائی و باہن نہیں ہے تو کیا ہوا؟ خدا ہے. جب خدا ہے تو جس نے رجائی کو بنایا ہے، جس نے باہنر کو بنایا ہے، وہی خامنائی کو بھی بنا سکتا ہے، وہی جو ہے کسی کو بھی بنا سکتا ہے. یہ اللہ کے، اللہ جب ہے تو اللہ اپنے بندوں کو بنائے. ہمارے پاس لیڈروں کی کمی نہیں. دنیا ایک لیڈر کو تلاش کرنے کے لیے پریشان ہوتی ہے. ہمارے پاس اتنے لیڈر ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے غدیر سے ذہن لیا ہے، امامت کا ذہن لیا ہے ہم نے، جو ہے وہاں سے ذہن لیا. ہمارا ذہن سخیفائی ذہن نہیں ہے جو غاروں سے لیڈروں کو لے، ہم نے میدانوں سے لیڈروں کو لیا ہے. یہ جو ہیں یہ اس کے اثرات پڑتے ہیں. بس ہمیں چاہیے کہ ہم لیڈر کے پیچھے رہیں، لیڈر کے ساتھ رہیں. دیکھیے ہمیں کوئی خط ہمیں مشخص کرنا ہوگا نا. جیسے ایرانی کہتے ہیں ما اہل کوفے نیستم علی تنہا بے ماند، ہم کوفے والے نہیں ہیں جو علی کو تنہا چھوڑ دیں. یعنی ہم اپنے لیڈر کو تنہا نہیں چھوڑتے ہیں. آج ایران کی ترقی کا راز یہ ہے کہ وہ ولایت فقیہ کے پیچھے ہیں. امام خمینی نے کہا تھا پشتبان ولایت فقیہ باشی تب ان مملکت آسیبی نہ رسد، کہ ولایت فقیہ کے پیچھے رہو تاکہ مملکت کو کوئی نقصان نہ پہنچے. آج مملکت کو کوئی نقصان نہیں ہے، ایران کو کوئی نقصان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ولی فقیہ باقی ہے، اس لیے کہ لوگ ولایت فقیہ کے ساتھ ہیں، ایک مرکز سے ہدایت لے رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے؟ لندن سے ہدایت مل رہی ہے، جرمن سے ہدایت مل رہی ہے، فرانس سے ہدایت مل رہی ہے. یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ کہا لندن سے حکم ہوا. ارے لندن ہمارا پائے تخت نہیں ہے، ہمارا پائے تخت نجف ہے، ہمارا پائے تخت جو ہے وہ خم ہے، ہمارے مراکز علمیہ یہ یہاں سے ہم الہام لے لکھا ہے. یہ کیا پمفلٹ ہے؟ کہا یہ کہاں سے آیا؟ کہا لندن سے آیا. یہ تحریک کہاں سے آئی؟ کہا لندن سے آئی. لندن میں ایک ایک شخص کو چینل دے کے بٹھایا گیا ہے، یعنی لندن کی شیعت الگ بن رہی ہے. یہ کیوں بن رہی ہے؟ ان کو توڑنے کے، اگر یہ نہیں رہیں گے تو پھر لندن سے کوئی چینل نہیں چلے گا. ان کو توڑنے کے لیے یہ سب چینل چل رہے ہیں. یعنی وہ چینل، وہ پیسہ، وہ دولت، وہ عزت، وہ احترام جو لندن سے مل رہی ہے شیعوں کو، جو نوح خانوں کو عزت مل رہی ہے، جو مرثیہ خانوں کو عزت مل رہی ہے، جو علماء اور ذاکرین کو لندن سے عزت مل رہی ہے، ان کی وجہ سے مل رہی ہے. یہ ان کو توڑا جائے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے ان کو عزت دی جا رہی ہے، تاکہ ان کو اگر یہ نہیں رہیں گے تو ان کی عزت کیا خاک رہے گی؟ اس ایک امامے کی وجہ سے سارے اماموں کی عزت ہے، وہ ایک کی وجہ سے سب کی عزت ہے. اگر وہ ایک نہیں رہے گا تو کوئی نہیں رہے گا. آج نجف کے امامے، خم کے امامے اور پورے اماموں کی عزت اس ایک امامے کی وجہ سے ہے. یہ عزیزان گرامی، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار دنیا سے ظلم و ستم و ناانصافی کا خاتمہ فرما. پروردگارہ مظلوموں کی نصرت فرما. پروردگارہ شہدائے یمن، شہدائے لبنان، شہدائے عراق، شہدائے کویت، پروردگار ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. بالخصوص پروردگار منا کے شہیدوں کو عظمت عطا فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، ان کے گناہان کبیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما اور ظالموں کو نیست و نابود فرما. جو جن کا بھی ہاتھ منا کے شہیدوں میں ہے، پروردگار ان کے ہاتھ کو خطا فرما. تبت یدا ابی لہب کی طرح. پروردگار اگر یہ لائق نہیں ہیں مکہ و مدینہ کی حفاظت کے، تو پروردگار ان کو مکہ و مدینہ سے باہر کر دے اور انہیں رسوا اور ذلیل کر کے دنیا کو بتا دے. پروردگار اسرائیل کا خاتمہ فرما. پروردگار ظلم و ناانصافی کی بنیادوں کو ان کی جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دے. منجی عالم بشریت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا.